اللہ تعالیٰ انہیں ان کی خطاؤں سے درگزر کریں گے اور انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ وہ جنت ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں بے شمار ہے، بے شمار۔ ہونا تو یہ چاہیے، اصول اور ضابطے کی بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی خبر دی جاتی ہے تو ایک مرتبہ دینا کافی ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی کو ایک دفعہ کوئی خبر دیں کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے یا ہوگا، ایک دفعہ کی خبر کافی ہے۔ دوسری مرتبہ جب آپ اسے خبر دیں گے تو وہ آپ سے کہے گا کہ یہ بات میں آپ سے پہلے بھی سن چکا ہوں، دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر تیسری مرتبہ آپ اسے کہیں گے تو کہے گا بھائی کتنی مرتبہ بتاؤ گے، سن سن کے کان پک گئے ہیں، بار بار ایک ہی رٹ لگائے چلے جا رہے ہو۔ پھر اگر چوتھی مرتبہ بھی بتائے، آپ ملنا بند کر دیں گے، انگلیاں ٹھوس لیں گے، اور پھر اس کے باوجود باز نہ آئے، پانچویں مرتبہ بھی بتائے، تو آپ اخبار میں اعلان کریں گے میرا اس سے کوئی دور دور کا بھی تعلق، کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے۔ کمال کی بات یہ ہے، الحمد سے لے کے والناس تک، یہ کلام چونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا، اللہ اس کائنات کو بنانے والا۔ دیکھیں ہم تو وہ بات کریں گے نا، ہم کوئی کتاب لکھیں یا کوئی تحریر لکھیں تو جس چیز کی ہماری نظر میں اہمیت زیادہ ہوگی ہم وہ بیان کریں گے۔ یہ جو شخص جو بار بار ایک چیز کی خبر دے رہا تھا، یہاں تک کہ آپ نے اخبار میں اعلان کر دیا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ خبر دینے والا یا تو پاگل اور دیوانہ تھا، یا یہ کہ وہ خبر ایسی تھی جس خبر میں آپ کے لیے اہمیت ہو نہ ہو اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت تھی، وہ اس خبر کو بہت اہم سمجھتا ہے۔ انسان جب کسی خبر کو بہت اہم سمجھتا ہے تو اسے بار بار بیان کرتا ہے۔ آپ امتحان میں پاس ہو گئے بہت اچھے نمبروں سے، تو ممکن ہے ایک ہی شخص کو چار دفعہ بتائیں، وہ آپ چار دفعہ بتائیں، خوشی ہوتی ہے انسان کو بتانے سے۔ اللہ رب العزت کی نظر میں جنت اور جہنم کی اہمیت ہے، اللہ کو پتا ہے کہ اصل نعمتوں کی جگہ، مزوں کی جگہ وہ جنت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ جو مزے ہم اڑا رہے ہیں دنیا میں، ہیں تو یہ بھی بہت، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں کھلی ہوا میں، بہت نعمت ہے، رشتے دار ہیں، دوستیاں ہیں، آپس کی محبتیں ہیں، لیکن جنت کے مقابلے میں ہیچ، کچھ بھی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایک شخص، ان کو اٹھا دیں، جو سویا کرے، ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے ساتھ والا آدمی اسے جگا دے، کیونکہ شیطان پہلے تو آنے نہیں دے گا نا مجلس میں، پھر آ جائیں گے تو شیطان کی کوشش ہوگی سلا دیا جائے۔ تو یہ جو دنیا کے مزے ہیں آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا میں ہمیشہ تکلیف ہی دیکھی ہو، قید خانے میں گزار دی، اسے اگر جنت کی ایک جھلک دکھا دی جائے، سیر کرا دی جائے، پھر اس سے کہا جائے تم نے کبھی کوئی غم دیکھا ہے، وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی کوئی غم دیکھا ہی نہیں۔ اس کو اتنا مزہ آئے گا، اتنا مزہ آئے گا کہ وہ سارے غموں کو بھول جائے گا۔ اور جس نے دنیا میں عیش و عشرت میں وقت گزارا، ساری زندگی بڑے مزے میں گزری اس کی، اسے ایک دفعہ جہنم میں غوطہ دے کے نکال دیا جائے، پھر اس سے پوچھا جائے کہ کیا تم نے کبھی سکون اور لذت اور مزہ دیکھا، وہ کہے گا میں نے زندگی میں کبھی سکون لذت اور مزہ नहीं देखा। तो इतनी लजीज चीज, मैंने अर्ज किया था ना पिछले बयान में कि ये दुनिया की नेमतें अल्लाह की रहमत तो हैं, अल्लाह की तरफ से मेहमान नवाजी नहीं है, मेजबानी नहीं है। ये वो है जैसे किसी को बगैर इस्तेहकाक के भी, उसका हक नहीं बनता, फिर भी एक लंगर है, सबको मिल रहा है। लंगर जो है ना, लंगर उसमें कोई ज्यादा कीमती खाने नहीं होते, उसमें तो कोई मजार की कोई बिरयानी होगी। वो जो लंगर बांट रहे होते हैं ना, मजारों से उठाते हैं, कितने पैसे नहीं होते इनके पास के खरीद के इतना बांटे, या मजारों से होलसेल के हिसाब से खरीद के लंगर बांट रहे हैं। तो ये जो दुनिया की नेमतें हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से क्या है, लंगर। दावत जो जिसमें अल्लाह मेजबान होगा, नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, उस बादशाह की तरफ से दावत जो बड़ा मेहरबान, मगफिरत करने वाला और इंतहाई रहम करने वाला, और वो देगा भी आमाल का बदला। दावत की भी दो किस्में, देखो दावत जब किसी की भी की जाती है तो फिर अपने हिसाब से की जाती है, आपकी औकात देखी जाती है, आप क्या हैं, आप दावत करना चाह रहे हैं, दौलतमंद हैं तो जरा खाना पुरतकल्लुफ होगा, बैठने की जगह एयर कंडीशन होगी, मेहमान के लिए नरम सोफे होंगे, गद्दे होंगे, खाने से पहले सूप पेश करने का इंतजाम होगा। अब मेरी दावत करें तो ये सब बातें सोच लिया करें, खाने से पहले सूप पेश करने का इंतजाम होगा, कमरा समझ गए कैसा होगा, एयर कंडीशन रूम होगा, बैठने के लिए नरम गद्दे सोफे और हर वो चीज जो उस वक्त आप मेहमान के इकराम के तौर पर आप समझते हैं कि इसमें मेहमान का इकराम है, वो तमाम चीजों का इंतजाम करेंगे। कमरे में अगर सफाई नहीं थी, मेहमान के आने से पहले सफाई, पोछा लगवाया जाएगा, सोफों को तरतीब दिया जाएगा, गाओ तकिए, हालांकि एक आदमी है मगर उसकी वजह से बिस्तर भी सेट किया जा रहा है, गाओ तकिए भी अपनी जगह पे, और स्प्रे भी किया जा रहा है, एयर फ्रेशनर चमेली का या कोई भी स्प्रे किया जा रहा है, वॉशरूम देखा जा रहा है साफ है या नहीं, फिर बच्चों को भगाया जा रहा है कि कहीं मेहमान की नींद खराब ना कर दें। हालांकि ये मेहमान वो है जिसने आपको कुछ दिया नहीं है, बस एक इज्जतदार आदमी है जिसे आप समझते हैं कि ये मेहमान बनने के काबिल है। और एक दावत वो होती है जिसमें महदूद निशस्तें हों, उसमें मखसूस लोगों को आने की इजाजत हो, और वो मखसूस वो लोग वो हैं कि जिन्हें आपने, जिनके जिम्मे कोई काम लगाया और उन्होंने वो काम पूरा कर दिया, और काम भी थोड़ा नहीं लगाया, उनके जिम्मे अल्लाह ने लगाया कि दिन भर में 5 नमाजें पढ़नी है, अल्लाह के सामने आके सजदा करना है, ये सारी जिंदगी नमाज पढ़ते रहे, सारी जिंदगी, दुनिया में हर काम की छुट्टी है, कोई दुनिया का काम ऐसा नहीं है जो छुट्टी के बगैर होता हो, लेकिन नमाज ऐसी चीज है कि जिस दिन फर्ज होती है, बुलूगत की दहलीज पे इंसान कदम रखता है, फर्ज हुई और मौत तक फिर छूटती नहीं है, सफर हो हजर हो पढ़ता ही चला जाएगा, पढ़ता ही चला जाएगा, किसी दिन भी माफ नहीं है। नमाज सिर्फ एक हालत में माफ होती है, बेहोश हो गए आप और 24 घंटे से पहले होश आ गया तो जितनी बेहोशी में नमाजें गुजरी सारी पढ़नी पड़ेंगी, वो भी होश आता ही वाजिब हो जाएंगी। और ख्वातीन पर तहारत जब की हालत में ना हो, वो इसलिए मजबूरी है कि नापाकी में नमाज नहीं होती, और नमाज उस वक्त माफ होती है कि जब आप इतने माजूर हो जाएं कि गर्दन भी ना हिला सकते हो नमाज पढ़ने के लिए। अगर आप इतने माजूर हैं कि गर्दन के इशारे से नमाज पढ़ सकते हैं तो भी नमाज पढ़नी पड़ेगी, और अगर इससे भी गए फिर नमाज माफ होगी, लेकिन हो सही हो गए फिर पढ़ो सारी। तो ये जिम्मेदारी इसने पूरी की होगी, नमाजों की पाबंदी की, नींद को कुर्बान किया और 5 वक्त वुजू किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत जो वुजू करती है ना 5 वक्त, किसको खुश करने के लिए करते हैं हम? देखो लोग चेहरा धोते हैं किसी दावत में जाने के लिए ताकि हम अच्छे लगें, सारा दिन नहीं धोएंगे लेकिन किसी दावत में जाएंगे साबुन से रगड़ के धोएंगे। नमाजी सिर्फ खुदा को खुश करने के लिए 5 टाइम चेहरा धोता है, और नमाज में आधी मशक्कत तो वुजू में है, वुजू में आधी मशक्कत। लेकिन अल्लाह को नमाजी की ये अदा इतनी पसंद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत के चेहरे क्यामत के दिन 14वीं की चांद की तरह चमकते होंगे, वो जगह उनकी चमक रही होंगी चांद की तरह जिन जगहों को ये धोया करते थे, क्योंकि बार बार धो धो के चेहरे पर इनके ऐसे नूर पैदा हो जाएगा, दुनिया में तो ये नूर नजर नहीं आता, कयामत के दिन नूर की किरणें निकल रही होंगी इनके चेहरों से, इनके बाजुओं से, इनके पांव से, वो तमाम आजा जो धोए जाते थे उसका नूर इनके चेहरों से निकल रहा होगा। यहां एक छोटा सा फिकही मसला बता दूं कि कुरान मजीद ने पांव को धोने का हुक्म दिया है, पांव पे मसा करने की इजाजत नहीं दी है, और हदीस में जो मसा करने की इजाजत है वो खुफैन के बारे में है। खुफैन अरबी जबान में खुफ आम मोजों को नहीं कहते, ये जो हम आम सादा से मोजे चढ़ा लेते हैं ना 20 रुपए वाले, ये खुफ नहीं है, बाज लोग इन्हीं खुफ पर मसा कर लेते हैं। सऊदी अरब में ये बहुत बीमारी फैल गई है, सब इन्हीं सादा मोजों पे मसा कर रहे हैं, हालांकि सहाबा और ताबईन और अइमा अरबा से जो साबित है और अहदीस से जो साबित है उसमें कुरान मजीद का जो हुक्म है ना धोने का, ये धोने का हुक्म किसी कमजोर दलील की बुनियाद पे छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि कुरान मजीद मुतवातिर कतई किताब है, अल्लाह ने पांव के कुरान मजीद में धोने का हुक्म दिया, मसा की इजाजत नहीं दी। लिहाजा मसा वहां किया जाएगा जहां पूरी उन शराइत का मजबूत दलाइल का ख्याल किया जाए, रियायत की जाए, दिन दलाइल को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत के साथ बयान किया है, और वो खुफैन खुफ चमड़े का मोजा हो या ये कि ऐसा मोजा जो जूते की तरह होता है जिससे एड़ियां ढकी हुई हों अपने सहारे पे, जो फुकाहाए कराम जिसकी तफसील बयान करते हैं। तो ये जो आम तौर पर लोगों में सादा कपड़े के मोजे चढ़ाकर सऊदी अरब कुवैत वगैरह में ये जो रिवाज चल पड़ा है ये हदीस के भी खिलाफ है, कुरान मजीद के तो खिलाफ है ही, बिल्कुल जैसे चेहरा धोने का हुक्म दिया कुरान ने इसी तरह पांव धोने का हुक्म दिया, और अइमा अरबा के मजहब के भी खिलाफ है। अहदीस को समझने में अबू हनीफा, मालिक, शाफी, अहमद इब्ने हंबल, इन फुकाहाए किराम के पास जो अहदीस का इल्म था वो इल्म भी कामिल, और इनको अल्लाह ताला ने इन अहदीस की जो बसीरत अता फरमाई थी अहदीस को समझने की वो बसीरत भी कामिल थी। अल्लामा इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ताला वो फकीह थे 7वीं सदी हिजरी में जिन्होंने ये कहा कि सादा मोजों पर भी मसा हो सकता है, अल्लामा इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह ताला। अल्लामा इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह के शागिर्द इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह उनकी भी यही राय थी, तो पूरी उम्मत से उन्होंने जुमहूर से एक इख्तलाफ किया 7वीं सदी हिजरी में। तो वो चूंकि सऊदी अरब में अल्लामा इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह की किताबों को बहुत अकीदत के साथ पढ़ा जाता है, इसलिए वो बहुत सारी चीजों में इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह को फॉलो कर लेते हैं, और फिर लेकिन इब्नुल क़य्यिम रहिमहुल्लाह के जो शागिर्द थे इब्ने रजब बहुत बड़े आलिम थे, इन्होंने इब्ने तैमिया और इब्ने क़य्यिम रहिमहुल्लाह ताला के इस नजरिए पर रद्द किया, अपने असातिज़ा के इस नजरिए पर, और सख्ती से रद्द किया, और यह दावा किया कि जो चारों आइम्मा के मजाहिब हैं इन मजाहिब से निकलने की इस उम्मत को इजाजत नहीं है, क्योंकि इसमें दलील भी कमजोर होती है और बसा औकात कुरान और सुन्नत की वाज़ह नुसूस की मुखालफत भी लाजिम आती। इसलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि जो हजरात सऊदी अरब में हैं वो ऐसे ही मसाना शुरू कर दें सिर्फ अरबों को देख के। मेरा मकसद किसी अरब आलिम की बुराई खुदा ना ख्वास्ता नहीं है, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इन अरब उलमा से पहले के उलमा बहरहाल ज्यादा लायक हैं इसके कि उनकी इत्तिबा की जाए। सऊदी अरब का जो कानून है इमाम अहमद इब्ने हंबल को फॉलो करता है, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल मुज्तहिद हैं, उनके मजहब को फॉलो किया जाएगा इसमें, तो मकसद किसी की तौहीन नहीं है। और दूसरी बात यह कि अगर सऊदी अरब ही को फॉलो करना है तो आज से 100 साल पहले का सऊदी अरब कुछ और था, आज का कुछ और है। आज से 100 साल पहले अगर आप सऊदी अरब में जाएंगे किसी अपने बूढ़ों से पूछें तो ये रिवाज नहीं था सऊदी अरब में आम मोजों पे मसा करने का, बिल्कुल नहीं था ये, उसको बुरा, उसको जायज नहीं समझते थे, उनके फतावा मौजूद हैं उलमाए अरब के, और इसी तरह और बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसलिए ये इसकी इजाजत नहीं है, इसमें एहतियात से काम लेना चाहिए इंसान को। تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جو وضو کے اعضاء دھوتی ہے چہرہ بھی دھوتی ہے. اس میں ایک خرابی یہ بھی ہے کہ نبی نے کیا فرمایا وضو کے اعضاء, اس میں پاؤں بھی داخل ہیں یا نہیں؟ تو پتہ چلا پاؤں میں بھی اصل کیا ہے, دھونا. جبکہ یہ جو عام موزے ہیں نا یہ تو چڑھانا بہت آسان ہے, چمڑے کے موزے عام حالات میں انسان چڑھاتا ہی نہیں ہے, جب مجبوری ہوگی تو چڑھائے گا وہ, اس میں پھر مسا کی بھی اجازت دی شریعت نے. اگر عام موزوں پر مسا اتنے آسانی سے جائز ہوتا تو پھر تو موزے ہم بھی سب چڑھا لیں تو پاؤں دھونے کا حکم تو بالکل ختم ہی ہو جائے گا, پاؤں دھونے کا حکم تو بالکل ختم. صحابہ کے لیے کتنا آسان تھا کہ ایک پٹی پاؤں پہ چڑھا لیتے, ایک پٹی باندھ لیتے اور سارا دن پھر اسی میں مسا کرتے رہتے. ایسا نہیں کرتے تھے صحابہ کرام. سفر میں حضر میں جہاں موزے پہننے پڑتے تھے تو وہ موزے ظاہر ہے وہی ہوتے تھے جو سفر میں کام آ سکیں, چلنے چپل پہن کے چلنا اتنے لمبے لمبے سفر, ان میں یہ کپڑے کے موزے نہیں کام آتے تھے ان کے, یہ تو دو منٹ میں ایک دن میں پھٹ پھٹا کے ختم ہو جائیں گے. تو آج ایک آزادی امت میں پیدا ہو رہی ہے, آزادی. بس ہر آدمی, ہر کوئی مولوی صاحب اٹھتے ہیں دلیل دلیل کے نام پہ جو ہے وہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پہ کثیر علماء کے فتاوی ہیں کہ ائمہ اربعہ کے مذاہب میں سے کسی اور ان کے مذہب کو چھوڑا نہ جائے, البتہ دوسرے علماء کی ذات پہ تنقید نہ کی جائے, ان کو معذور سمجھا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مسلسل یہ اعضاء دھلتے ہیں دھلتے ہیں دھلتے ہیں تو میری امت ان اعضاء کے دھلنے کی وجہ سے دوسری امتوں سے ممتاز ہوگی. صاف پتہ چلے گا یہ وضو کرنے والے لوگ ہیں, ان کے چہروں پہ ان کے ہاتھوں پہ نور ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو زیور پہنایا جائے گا ان مقامات پر جو مقامات وضو میں دھلا کرتے تھے. قیامت کے دن مرد جنت میں مردوں کو بھی زیور پہننے کو ملے گا, یہ مردوں کی خوبصورتی کے لیے. آج بھی بہت سے لوگ پہنتے ہیں نا, مرد لاکٹ پہنتے ہیں سونا پہنتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم, لیکن اللہ نے دنیا میں مرد پہ حرام کر دیا. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دنیا میں سونا پہنے گا آخرت میں اس سے محروم رہے گا, جو مرد دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں ریشم سے محروم رہے گا. تو اللہ تعالی نے جنت کو اتنا دل نشیں بنایا, اتنا دل نشیں بنایا کہ الحمد سے لے کے والناس تک جنت 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 بار بار اللہ نے اس کا تذکرہ بھر دیا. جہاں نیک عمل کی بات ہوتی ہے اللہ فرماتے ہیں جو ایمان لایا اور نیک اعمال اختیار کیے ان کو بہشت باغات میں داخل کروں گا. اور جہاں جنت کا تذکرہ, جنت کی نہروں کا تذکرہ ضرور ہے, تجری من تحتها الانہار. اے اللہ تو نے پہلی دفعہ بتایا جنت برحق, ہم نے مان لیا, دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں. اگلے رکوع میں اللہ پھر بتا رہے ہیں جنت میں داخل کروں گا ایسے باغات میں. اے اللہ دو دفعہ بتا دیا اب تو سمجھ میں آ گیا, اللہ تیسری دفعہ ذکر کرتے ہیں جنت میں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اے اللہ تو نے تین دفعہ بتا دیا سمجھ میں آ گیا, چوتھے رکوع میں پھر آ رہا ہے جنت میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اے اللہ اب تو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا, پانچویں رکوع میں پھر اللہ بیان کرتے ہیں, چھٹے رکوع میں پھر بیان کرتے ہیں. کوئی رکوع ہی ایسا ہوگا جو جنت کے تذکرے سے خالی ہو, بار بار جنت جنت جنت. یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ جب نماز کے لیے بلاتے ہیں نا, نماز کے لیے تو ایک دفعہ کہہ دیا حی علی الصلاہ, کافی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے بعد ٹائمنگ بتا دی, بھئی یہ نماز, جیسے قرآن میں اللہ نے نماز کے اوقات بتا دی کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر, کہ دلوک شمس سورج ڈھلتے ہوئے پڑھو. جب میں کسی کو کسی بات کا ٹائم بتا دیتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے ملاقات کا وقت آپ کا 8:15 ہے, 8:15 ملاقات کرنی ہے, تو پھر کیا میں اعلان کروں گا اس کا؟ بار بار اناؤنسمنٹ ہوگی. یہ جو میرے بیان کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نا کہ ایس ایم ایس چلتے ہیں, یہ اس لیے کہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. بھائی ممکن ہے طبیعت خراب ہو, ممکن ہے کہیں سفر پہ ہو, ممکن ہے آج کسی اور کو بلایا ہو, اس لیے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. اور اگر پتہ ہے یقینی بات ہے ہوگا, پھر کوئی ایس ایم ایس چلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے جب بتا دیا کہ سورج نکلنے سے پہلے کون سی نماز کا وقت ہے, فجر کا, جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے کون سی نماز کا وقت ہے, ظہر کا, پھر عصر کا, پھر مغرب کا. حدیث جبرائیل میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر ساری نمازیں اس امت کو بتا دیں, ان کے اوقات بتا دیے. اور قرآن مجید میں سینکڑوں مرتبہ بتا دیا کہ تم پہ نماز فرض ہے. اب مؤذن کو یہ کہلوانے کی کیا ضرورت ہے حی علی الصلاح؟ ہے بھائی نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ اب کوئی ضرورت بنتی ہے؟ بتا دیا بھائی یہ ٹائمنگ ہے. آپ جب کسی کمپنی میں جاب کے لیے جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں میری ٹائمنگ کیا ہے, آنا کس وقت ہے, چھٹی کب ہوگی, تو بتا دے بھائی آفس ٹائم آپ کا صبح 9 سے شام 5 بجے ہے. اب کیا ہر دفعہ 9 بجے وہ فون کریں گے آپ کو؟ ہے بھائی, یا سلائڈ چلائیں گے ٹیلی ویژن میں کہ ستار بھائی, غفار بھائی سو رہے ہیں, 9 بج گئے, ان سے کہیے کہ اٹھ کے آ جائیں, یا آپ کے محلے میں کسی کو کہیں گے کہ مسجد سے اعلان کرو کہ جو جو حضرات اسٹیل مل جانے والے ہیں, 9 بجنے والے ہیں, گاڑی آنے والی ہے, سب لوگ تیار ہو جائیں, یا تھانے میں اس کے ذریعے اعلان کہیں بھی نہیں ہوتا. بھائی بجے ایک دفعہ بتا دیا تو بتانے کا مطلب کیا ہے؟ اب جس دن چھٹی ہوگی تو اناؤنسمنٹ ہوگی, جس دن چھٹی ہوگی, جس دن ہڑتال ہوگی, اسٹرائک ہوگی, تو اعلان کیا جائے گا کہ ادارے بند رہیں گے, اسکول بند رہیں گے. بلانے کے لیے اعلان نہیں کیا جائے گا. اس اعلان کو فضول سمجھا جاتا ہے, اس اعلان کو غلط سمجھا جاتا ہے. اگر بار بار کوئی یہ اعلان کرے تو دنیا اسے پاگل اور بیوقوف سمجھتی ہے. لیکن کمال کی بات ہے, اللہ تعالی نے قرآن میں اعلان کر دیا کہ مومنین پر 5 وقت نماز فرض ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے. ان کے اوقات خود بھی بتا دیے, اپنے فرشتے جبریل امین جو سب سے مقرب فرشتے ان کو بھی بھیجا. یہ نمازوں کے اوقات ہمیں کس نے سکھائے ہیں؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے ہیں. انہوں نے آ کے نبی کو نمازیں پڑھائی اور کہا کہ یہ نمازوں کے اوقات ہیں آپ کی امت کے. پھر نبی نے اپنے عمل سے, اپنے قول سے ہمیں بتایا, پھر صحابہ کا اجماع ہو گیا, پھر فقہ کی کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں نمازوں کے اوقات تفصیل سے آ گئے ہمارے سامنے. اس کے بعد اب کیا ضرورت رہ جاتی ہے کہ ہمیں ہر نماز کے وقت بتایا جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. نقشے بن گئے گھروں میں, نقشے آپ موبائل پہ دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, کل بھائی طلوع آفتاب کس وقت ہے. مسجدوں میں لکھا ہوتا ہے نماز کا وقت, فجر کی نماز 6:15 بجے, ظہر کی نماز 1:05 بجے پر, عصر کی نماز 5:30 بجے, مغرب کی نماز اتنے بجے, اور روزانہ تبدیل ہوتا ہے اس کا ٹائم, وہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, اور عشاء کی نماز 8:30 بجے. اب کیا ضرورت ہے بھائی؟ لیکن کمال کی بات یہ, اللہ تعالی فجر میں کہلواتے ہیں حی علی الصلاہ, مؤذن کے ذمے لگایا زور سے اعلان کرو. پہلے تو اسپیکر نہیں تھے, مؤذن سردیوں میں مسجد کے اوپر والے مینار پہ جا کے چڑھتا تھا, اگر گر جائے تو ہڈی پسلی بھی نہ بچے اس کی. شدید سردیوں میں ہانپتا کانپتا مؤذن پہلے زمانے میں مینار پہ چڑھ کے زور سے, کانوں میں انگلیاں کیوں ٹھوسی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ اتنی زور سے چیختا ہے کہ اپنے ہی کان نہ پھٹ جائیں کہیں اس کے. کان میں اپنی انگلیاں ٹھوسو تاکہ خود کو آواز کم آئے, جن کو سنانی ہے ان کو آئے آواز. اتنی زور سے چیخنے کا حکم دیا اسے کہ لوگوں کو بلاؤ, اور یہ بھی کہا حی علی الصلاہ پہ دائیں طرف گردن گھماؤ تاکہ ادھر والوں کو اگر کم آواز آ رہی ہے تو ادھر والوں کو بھی پہنچ جائے, اور حی علی الفلاح پہ بائیں طرف تاکہ ادھر والوں کو اگر کم آواز آئی ہے تو ان پر بھی حجت تام ہو جائے. وہ یہ نہ کہیں کہ مؤذن ادھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا تھا اور ہمارا گھر تو اس طرف تھا, اس طرف نہیں تھا. ایک دفعہ نہیں کہلوایا, بار بار. ہم جب سے بالغ ہوتے ہیں, بلکہ ہم نے جب سے شعور حاصل ہوا ہے, اس وقت سے اذان سنتے آ رہے ہیں کہ نہیں سنتے آ رہے بتاؤ میرے بھائی. جیسے ہی کسی اسلامی مملکت میں, مسلمانوں کے ملک میں نماز کا وقت ہوتا ہے, فوراً فضاؤں میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونا شروع ہو جاتی ہیں. کیسی اللہ کی کبریائی بیان ہوتی ہے. اور اگر اعلان کروانا ہی تھا اللہ نے اگر اعلان کروانا ہی تھا, اول تو ضرورت نہیں تھی, لیکن اگر کروانا ہی تھا تو صرف اتنا کہلوا دیا جاتا حی علی الصلاہ, آ جاؤ, بولو بھائی آ جاؤ نماز کی طرف. جیسے آپ نے کسی کمپنی میں اپوائنٹمنٹ کے لیے گئے اور آپ نے وہاں انٹرویو دیا, جاب لگ گئی آپ کی, بہت زیادہ آپ نے کیا بھائی کمپنی سے کہا بھائی 9 بجے, میں بہت ہی بھلکڑ آدمی ہوں تو ایک کال کر دیا کریں, میں اس کی تنخواہ دے دوں گا اس بندے کی جو مجھے 15 منٹ پہلے کال کر کے بتا دے کہ کمپنی کا ٹائم हो गया, स्टील मिल की गाड़ी आने वाली है, बच्चों के स्कूल की वैन आने वाली है, एक दफा बता दिया करें तो वो क्या बताएगा? सिर्फ इतना बताएगा ना कि ऑफिस टाइम बोलो भाई हो गया। वो ये थोड़ी कहेगा कि याद रखें आपने इंटरव्यू दिया था, उसमें आपने मुआहिदा किया था कि हम इतने बज के इतने मिनट पर ऑफिस आएंगे, ये काम करेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे, उसके बाद हमें महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी, अगर हमने ये काम नहीं किया तो तनख्वाह कट जाएगी। आप मुसलमान हैं, मुआहिदों के पाबंद हैं, आपने जो मुआहिदा किया है आइए उस मुआहिदे को निभाइए। कंपनी का जो ऑफिसर है, जो कंपनी का जो बॉस है, वो बड़ा ताकतवर है, अगर आप नहीं आए तो आपको जॉब से निकाल देगा। इतना लंबा कलाम कोई करेगा? बोलो भाई क्या हो गया, क्यों समझ में नहीं आ रही बात, क्यों समझ में नहीं आ रही? अल्लाह ताला सिर्फ इतना कहते हैया अला सला तो ये भी काबिल ताज्जुब था, क्या जरूरत है कहने की? रमजान आता है तो अल्लाह कहते हैं हैया हैया रमजान, या जा रमजान, आ रमजान आ रहा है। मुफ्ती मुनीब साहब तो कहते हैं मगर अल्लाह नहीं कहता, हुकूमत कहती है मगर अल्लाह नहीं कहता, किसी के जिम्मे नहीं लगाया अल्लाह ने, खुद ही देखते रहो, चांद देखते रहो। लेकिन सिर्फ हैया अला सला नहीं, हैया अला सला से पहले हर जब से हमने शऊर हासिल हुआ ना, जब से हमें समातों में फर्क करना हम सीखें, कोई बोल रहा हो तो हम फर्क करना सीखें, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, उस वक्त से हम आजान सुनते आ रहे हैं। उस वक्त से बच्चा सबसे पहले जो चीज सीखता है ना मुसलमान मुआशरे में, अल्लाह अकबर कहना सीखता है। आप देखें बच्चों को जैसी अजान की आवाज आती है कानों में उंगलियां ठोस के अजान शुरू कर देते हैं, और ये आज के बच्चों की सुन्नत नहीं, सहाबा के बच्चे भी ऐसे ही करते थे। जब से इस्लाम आया और नमाज का हुक्म आया और फिर अजान का हुक्म आया, उस वक्त से सहाबा ने जो अजाने देना शुरू की हैं, तो गैर मुस्लिमों के बच्चे भी वो अजाने उन्हें देख देख के नकल उतारा करते थे, इतना अजान का रिवाज बना, इतना अजान का। हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये गैर मुस्लिम थे, काफिर थे, छोटे थे, छोटे बच्चे थे, ये काफिर थे, अजान दे रहे थे, नकल उतार रहे थे, जैसे बच्चा होता है ना नकल उतारता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मोहब्बत से बुलाया, कोई बच्चा अजान दे रहा हो कितना अच्छा लगता है, और इनको अजान सिखाई। इन्होंने पहली मरतबा का अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अजान दे रहे हैं कानों में उंगलियां ठोस के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सर मुबारक पे, सर पे हाथ रखा, हाथ मुबारक रखा अपना इनके सर पे। उसके बाद इन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने फरमाया जोर से कहो, दो दफा ही अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुके थे, आपने फरमाया जोर से कहो। इन्होंने फरमाया फिर जोर से कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, फिर जोर से कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अजीब वाकया है, जोर से कह रहे हैं और दिल पे भी असर हो रहा है, दिल पे भी तौहीद का असर हो रहा है। फिर इन्होंने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आपने फरमाया जोर से कहो, इन्होंने जोर से कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। बाकी अजान वैसे ही गई। फिर इन्होंने इस्लाम कबूल किया और हमेशा अजान कहते रहे, और दो बातें की इन्होंने। नंबर एक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक जो इनके सर पे रखा था, सारी जिंदगी उस जगह के बाल नहीं कटवाए। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? मोहब्बत में नबी से मोहब्बत में सारी जिंदगी उस जगह के बाल क्यों? ये बाल कटवा दूंगा तो नबी के हाथ जिन बालों पे मस हुए हैं वो बाल, वो यादगार तो खत्म। अगर वो यूं करते ना, बाल उगते रहते और वो कटवा के रहते, तो जो पहले वाले बाल थे वो तो कट के निकल जाते ना, वो तो बड़े हो रहे हैं, वो तो नीचे से नए निकलते हैं बाल। इससे पता चलता है कि मोहब्बत जो है ना, मोहब्बत इजहार के लिए किसी दलील की मोहताज नहीं होती। इससे एक और फिकही मसला भी निकलता है। बाज लोग पोते हैं जो कहते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी ये बात बता रहे हैं, मैं किसी की भी तनकीद मकसद नहीं है, लेकिन चूंकि ان کے حوالے سے بات مشہور ہے کہ قرآن مجید کو چومنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، لہذا یہ بدعت ہے۔ تو یاد رکھیے، ایسی چیزوں میں محبت کے اظہار کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کسی کا محبت میں قرآن کو چومنے کا دل چاہ رہا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، چوم لے، لیکن اس کو سنت نہ سمجھے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بس محبت کا اظہار ایسا نہیں ہونا چاہیے جو خلاف شرائع، شریعت میں پابندی نہ ہو۔ اب یہاں ممکن ہے کوئی گرین چینل والے کہیں کہ پھر ہم جب نبی کی یاد میں انگوٹھا چومتے ہیں تو پھر یہ دیوبندیوں اور وہابڑوں کے پیٹ میں مروڑ، معذرت کے ساتھ وہ پھر اسی یہی لینگویج استعمال کرتے ہیں کہ پھر ان کے پیٹ میں مروڑ کیوں ہوتا ہے۔ اپنی بات آتی ہے قرآن مجید کو چومنے کی تو کہتے ہیں بھائی ہم اللہ کا کلام ہے، ہمارا چومنے کو دل کر رہا ہے تو ہم نے چوم لیا۔ قبر کو چومنے کی اجازت نہیں ہے، یاد رکھیں، کیونکہ وہ شرک کا ذریعہ بنتی ہے۔ کہیں جا کے سارے بزرگوں کی قبروں پہ چمٹنا شروع ہو جائیں، وہ شرک کا ذریعہ بنتی ہے، بدعت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اب ممکن ہے وہ یہ حضرات کہیں کہ بھائی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں بھی ہم نے اپنے انگوٹھوں کو چوم لیا تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جب خود قرآن مجید کو چومتے ہو اس کی تو کوئی دلیل ہے نہیں، لیکن پھر بھی کہتے ہو جائز ہے، اور جب ہم نبی کے نام پہ انگوٹھا چوم کے آنکھوں پہ لگاتے ہیں تو کہتے ہو کہ بدعت ہے۔ تو اس کا جواب سمجھیے، وہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو محبت میں جب بھی کسی محبت کا اظہار کیا جاتا ہے تو وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جو معروف ہے۔ آپ کو کسی سے بہت زیادہ محبت تھی، آپ نے کھینچ کے مکہ لگا دیا اس کے، تو یہ کچھ سمجھا جائے گا کچھ؟ آپ کہیں میں نے مولوی صاحب سے سنا تھا محبت کا اظہار کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، تو کہے گا یہ محبت کا اظہار کا مکے سے کیا تعلق؟ چوم لیتے اس کو محبت میں تو سمجھ میں آتا ہے، کیا خیال ہے؟ تو محبت کا اظہار کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں عرف میں، عقل سے وہ طے ہیں، عقل، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، عقل سے طے ہیں۔ عقل کیا کہتی ہے؟ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے یا تو اسے چومیں، جیسے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کو چومتے، آپ کے ہاتھ چوم لیتے۔ نبی موجود نہیں ہے تو نبی کے نام کو چوما جائے، کسی کاغذ پہ نبی کا نام لکھا ہے محبت میں چوم لیا، آپ نے سینے سے لگا لیا، عزت کے ساتھ اسے اوپر رکھ دیا، محبت کے اظہار کا طریقہ ہے۔ مزید محبت کے اظہار، اصل میں اظہار کا طریقہ تو یہ کہ نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے، لیکن کبھی کبھار فرط جذبات میں انسان ایسے طریقے بھی اختیار کر لیتا ہے، جیسے وہ حضرت ابو محذورہ نے کہا کہ بھائی یہ بال ہی نہیں کاٹوں گا میں، نبی سے محبت اتنی کہ وہ بالوں سے محبت ہو گئی، وہی کیسے کاٹوں گا یہاں نبی کے بال لگے ہیں۔ تو بہت زیادہ محبت ہو گئی آپ کو، تو آپ نے کیا کیا کہ بھئی کاغذ پہ نبی کا نام لکھا ہے وہ کاغذ چوم لیا۔ مزید محبت ہوئی تو جس نے نبی کا نام لیا اس کے ہونٹوں سے نبی کا نام نکلا تو اس کے ہونٹ چوم لیں آپ۔ اب جو بھی کسی محفل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے، بھئی گرین چینل والے کو چاہیے اٹھیں اس کے ہونٹ چوم لیں، کیونکہ یہاں سے نام مبارک نکلا ہے، ہونٹ چومنے چاہیے۔ ہونٹ نہیں چوم سکتے تو جس کے کان میں نبی کا نام گیا، بھائی سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں گھر چلا جاتا ہوں، بھائی ایسی چیز کو چوما جائے نا جس کا نبی سے یا نبی کے نام سے کوئی لنک تو بنتا ہو، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نام جس کے ہونٹ سے نکلا نا، یہ جب نام نکلتا ہے تو انگوٹھا چومتے ہیں، حالانکہ چومنا کیا چاہیے؟ اس کے ہونٹوں کو۔ پھر وہ نام نکل کے گیا جس کسی کے کان میں، تو یا پھر اس کے کان چومے کہ یہ نام نکل کے کہاں گیا ہے، اس کی سماعت میں گیا ہے، کان چومے۔ نہ وہ کاغذ چوما جا رہا ہے، نہ اس کے ہونٹ چومے جا رہے ہیں جہاں سے نام نکلا، نہ وہ کان چومے جا رہے ہیں جہاں نام مبارک گیا، چومے کیا جا رہے ہیں؟ ہونٹ، سوری انگوٹھا۔ تو انگوٹھے کا اس پورے پروسیس میں کوئی عمل دخل ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ یہ ایسے ہے جیسے آپ کا بیٹا امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہوا، آپ نے ستار بھائی کو 50,000 روپے دے دیے اس خوشی میں، وہ بیٹا کہے گا ابا ستار بھائی میرے کیا لگتے ہیں؟ یہ محبت کے اظہار کا کیا طریقہ ہے؟ کسی غیر متعلقہ فرد کو پیسے دے رہے ہیں آپ؟ نہیں آ رہی بات؟ سمجھ آپ کو اور اچھی مثال دوں اس سے، آپ کو کسی دن اپنے دوست کے کارنامے پر اتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی کہ سبزی والے کو پکڑ کے بغلگیر ہو گئے آپ. اب آپ کا دوست پوچھ رہا ہے یہ سبزی والے یہ ٹماٹر والے کو اتنا کیوں بھینچ رہے ہو اور گلے مل رہے ہو؟ کہہ رہے یار تم نے ایسا کام کیا میں خوش ہو گیا. تو کام میں نے کیا ہے اور بھینچا کس کو جا رہا ہے بھائی؟ نہیں آ رہی بات سمجھ. اور ذرا ٹیکنیکل مثال دوں جس سے کچھ گھروں کے راز بھی فاش ہو جائیں. لوگ بیوی سے محبت میں اکرام کس کا کرتے ہیں؟ سالی کا ہے بھائی. دعوتیں سالی کی, اس سے بڑی خوشگپیاں ہو رہی ہیں. جب بیوی کو اعتراض ہوتا ہے تو کہتے ہیں تمہاری ہی بہن ہے جس کی وجہ سے اتنی عزت دے رہا ہوں. تو وہ کہتی ہے جس کی وجہ سے دی جا رہی ہے اس کو اتنی دی نہیں جا رہی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس کی وجہ سے اس کو اتنی عزت دی جا رہی ہے عین اس ذات کو اتنی. آپ اپنے والد صاحب کے احترام میں والد کے دوست کا احترام کرتے ہیں اتنا کہ اتنا والد کبھی نہیں کرتے. والد کہتے ہیں میری وجہ سے ہو رہا ہے لیکن وہ مجھ سے بھی زیادہ رہا ہے. تو حیرت کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس سے کوئی لنک تو بنتا ہو نا اس سے محبت کے اظہار کا. بیٹے سے محبت ہے بیٹے کو چومنے کے بجائے ستار بھائی کے بیٹے کو چوم رہا ہے, غفار بھائی کے بیٹے کو چوم رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کے لیے اگر فرتے محبت میں کسی دن جوش کا غلبہ ہو تو آپ کہیں کہ اس ہونٹ سے نبی کا نام نکلا, جوش میں وہ ہونٹ چوم لیے. سمجھ میں آتا ہے آپ کے بھائی؟ ٹھیک ہے جذبات میں ہو جاتا ہے انسان سے. نبی کا نام ہی ایسی چیز ہے. ہونٹ چومنے میں ڈر تھا کہ کوئی تھپڑ نہ مار دے کھینچ کے, وہ تو آپ نے کیا کیا جس کان میں وہ نبی کا نام گیا وہ کان آپ نے زور سے چوم لیا. کہ اتنا عاشق ایسا بھی کرتے ہیں, یہ بھی ثابت ہے عاشقوں سے. اس کی دلیل تو عاشقوں سے ہی پیش کرنی پڑے گی نا کہ عاشقوں کے عشاق اور عاشقوں کے عرف میں محبت کے اظہار کے طریقے کیا ہیں. یہ طریقہ آج تک کسی عاشق کے محبت کے اظہار کا نہیں ہے کہ محبت محبوبہ سے ہے, چوم اس کے بھائی کو بھی نہیں چومتا. ٹھیک ہے نا, محبت محبوبہ سے ہے اور چوم کسی غیر متعلقہ فرد کو رائے. حمامت جرع حومت الجند لسجعی فانت بمرئم من سعاد ومسمعی. ایک عاشق کہتا ہے, دیکھو عاشق کہتا ہے پہاڑ کی چوٹی پر ایک کبوتری بیٹھی ہوئی ہے. یہ منظر سمجھیں آپ کہ ادنا یعنی محبت کا آخری درجہ یہ بھی ہے اظہار کا کہ پہاڑ پر ایک کیا بیٹھی ہوئی ہے, پہاڑ کی چوٹی پر کبوتری. پہاڑ کے اس طرف عاشق ہے مجنو ہے اور پہاڑ کے اس طرف لیلا ہے. اب یہ لیلا کو تو دیکھ نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ لیلا کو دیکھ نہیں سکتا, یہ بھی دیکھ رہا ہے اس کبوتری کو اور وہاں سے لیلا بھی دیکھ رہی ہے اس کبوتری کو. تو شاعر کا کلام دیکھیں, حمامت جرع حومت الجند لسجعی. اے ٹیلوں والے پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھنے والی کبوتری ذرا دو بول سنا, کچھ بول. کیوں بول؟ فانتی بمرئم من سعاد ومسمعی. اس لیے کہ میں اور میری محبوبہ سعادہ ہم دونوں کی نگاہیں یہاں کے ٹکرا رہی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کی سماعتیں بھی یہاں کے ٹکرانا شروع ہو جائیں. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میں چاہ رہا ہوں ہم دونوں کی. آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہا, خشک بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, خشک لوگوں کا کام ایسی باتیں سمجھنا نہیں ہے. حمامت جرع حومت الجند لسجعی فانت بمرئم من سعاد ومسمعی. کہہ رہا ہے کہ میں محبوبہ کو تو دیکھ نہیں سکتا, کم از کم اس چیز کو دیکھ رہا ہوں جس کو میری محبوبہ دیکھ رہی ہے. تو ایک وقت میں میری اور محبوبہ کی نگاہیں اس کبوتری پہ ٹکرا رہی ہیں. اے کبوتری اگر تو دو بول بولے گی تو میری سماعت اور میری محبوبہ کی سماعت بھی اس کبوتری سے جا کے ٹکرانا شروع ہو جائے گی. تو میں چاہتا ہوں جیسے نظریں یہاں ٹکرا رہی ہیں ہماری سماعتیں بھی یہاں ٹکرانا شروع ہو جائیں. تو اے کبوتری یہ فریضہ تو ادا کر سکتی ہے. تو دیکھو اس کبوتری کا بھی اس محبوبہ سے کوئی لنک تو نکلا نا. شاعر کو بھی اتنی, وہاں بھی بیٹھا ہوا شاعر انگوٹھے نہیں چوم رہا. اگر محبوبہ کو پتا چلے گا کہ تم وہاں بیٹھے کیا کر رہے تھے, وہ کہ میں انگوٹھے چوم رہا تھا, یہ اس کی کیا ضرورت تھی بھائی. یہ جب کلام شاعر نے کہا محبوبہ کو پتا چلا تو وہ خوش ہوئی ہوگی نا کہ دیکھو اتنی محبت ہے. اس زمانے کی محبوباؤں کی بات ہو رہی ہے. آج کل تو مس کال دو سائٹ پہ بلاؤ, اتنا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس. شرم و حیا تو ہے ہی نہیں نا, ختم. وہ پرانے زمانے میں کہ وہ کبوتر ٹکرا رہا ہے اور आजकल तो हिसाब किताब ही आउट। तो अबू महदूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया बता रहा था मैं कि हजरत अबू महदूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वहां के बाल नहीं कटवाए। अब देखो इमाम शाफी रहिमहुल्लाह तआला का मजहब यह है, शाफी लोग कलमा शहादत अजान में चार दफा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दो दफा आहिस्ता पढ़ेंगे फिर दो दफा जोर से। अरब में बास मस्जिदें शवाफे की हैं, अरबों के ममालिक में, वहां चार दफा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाता है अजान, और चार दफा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा जाता है। इंडोनेशिया मलेशिया में अगर आपका जाना हो तो वहां भी चार दफा होता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पहली दफा दो दफा आहिस्ता और दो दफा जोर से। ये इसलिए है कि अबू महजूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर सारी जिंदगी अजान ऐसे ही कही है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह दो दफा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह फिर दो दफा मजीद, पहली दफा आहिस्ता दूसरी दफा जरा जोर से। इमाम अबू हनीफा ने इस अजान को इसलिए फॉलो नहीं किया, वो कहते हैं कि अजान में असल अजान वो है जो हजरत बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु की है, असल अजान उसको लिए इमाम अबू हनीफा ने, और इस हदीस में तावील की है। इस इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह की जो शख्सियत थी ना उसमें कमाल यह था कि वो सारी हदीसों को जमा करके फैसला करते थे, ये बहुत मिलेगा आपको फिकह हनफी में। उन्होंने कहा असल आजान तो वो है जो कौन सी है, बिलाल, क्योंकि सबसे पहले आजान नबी ने किसको सिखाई, बिलाल को। और हजरत अबू महजूरा की हदीस का भी इंकार नहीं करते मगर उसकी तावील करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हजरत अबू महजूरा भी अजान सीख रहे थे, उन्होंने जब आहिस्ता से कलमाए शहादत पढ़ा तो नबी चाहते थे कि इनके दिल में ये कलमाए शहादत उतर जाए, इसलिए उनको हुक्म क्या दिया, दो दफा और जोर से पढ़ो, और फिर दो दफा कलमाए शहादत, शहादतैन यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत, तो वो भी इनको दो दफा इसलिए। तो ये इनकी खसूसियत थी। और अबू महजूरा की मोहब्बत क्या थी, फिर वो ये नहीं देखते थे बिलाल के आजान देते हैं, कहते हैं मुझे तो नबी ने उस वक्त जो सिखाई मैं वो ही सारी जिंदगी देता रहूंगा, तो वो भी ठीक है। कैसे, मैं ये अर्ज कर रहा था, इतनी आजाने गूंजती थी कि उस जमाने में गैर मुस्लिमों के बच्चे भी सीख जाते थे। जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं। अब देखो मेरे भाई, अल्लाह ने हय्याल सला एक दफा कहा, इतना भी नहीं बल्कि पहले अपनी किबरियाई, फजर की अजान होती है अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, फिर अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है। सिर्फ बुलाया नहीं जा रहा, समझाया भी जा रहा है, क्योंकि अल्लाह के इल्म में ये बात थी कि ऑफिस जाने के लिए सिर्फ बुलाने की जरूरत भी नहीं है, उनको समझाना तो दूर की बात, क्योंकि वो समझ में आया हुआ है पहले से, बिन बुलाए जाएंगे। अगर दरवाजा बंद हो गया, पैसे देके चपड़ासी को पैसे देके अंदर घुसने की कोशिश करेंगे, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही, क्योंकि उसके बाद जो इनको महीने में 20-25 हजार मिलेंगे ना, ये जानते हैं कि 20-25 हजार से क्या आता है, इनको पता है, और इनको पता है 20-25 हजार या 30-40 हजार अगर नहीं मिले तो घर में घुसना मुश्किल, फिर जिस दिन ऑफिस जाएंगे वहीं रहेंगे, घर नहीं आएंगे, फिर इनको मसाइल पता है कि इनसे क्या होता है, ऑफिस की क्या अहमियत है, रोजगार की क्या अहमियत है, रेड़ी वाले को पता है टमाटर बेचने से क्या मिलेगा, सब्जी वाले को पता है खीरा ककड़ी बेचने से क्या मिलेगा, मोची को पता है कि लोगों के चप्पल सीने से मुझे क्या मिलेगा, लेकिन इनको यह नहीं पता कि अल्लाह का हुक्म तोड़ने से क्या अजाब होगा इनका, और अल्लाह का हुक्म पूरा करने से कितने मजे मिलने वाले हैं क्यामत के दिन, इनके चेहरों पर कैसा नूर पैदा हो जाएगा, और क्यामत के दिन इनको अल्लाह की जात मौजूद होगी, उसके सामने सजदा करने की तौफीक दी जाएगी, और इनको ऊंचे ऊंचे बहश्त के जन्नत के बागात में दाखिल किया जाएगा। ये इनको पता नहीं है, दुनिया की चीजें देख देख के दुनिया की जीनत इनकी आंखों को अंधा कर देगी, इसलिए अल्लाह ने सिर्फ बुलाया नहीं है, पहली बात तो बार बार बुलाया भी, और बुलाया कम समझाया ज्यादा, समझाया ज्यादा। बुलाने का लफ्ज तो सिर्फ हय्या अलस्सला है, हय्या अलस्सला को दिल में उतारने के लिए बाकी सारे अल्फाज समझाने के लिए, हय्या अलस्सला का मफहूम समझाने के लिए बाकी सारे अल्फाज। कैसे अजीब, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाह सबसे बड़ा है, ये दुकान ये मकान ये बीवी ये बच्चे ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये नींद ये कुछ भी नहीं है, ये बिजनेस ये कुछ भी नहीं, ماؤں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ بچوں کو صبح صبح اسکول کے لیے جس اہتمام سے تیار کرتی ہو، خدا کی قسم یہ اسکول اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، نماز کے مقابلے میں تمہارا بچہ جاہل ہو کے مر جائے، ایک لفظ بھی نہ آتا ہو، نمازی بنے گا، ایسی کامیابی حاصل ہوگی، ایسی کامیابی کہ جو ڈاکٹر، انجینئر، وزیر اعظم، صدر بن کے مر گیا، بے نمازی بن کے مرا، وہ اس کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسی کامیابی حاصل ہوگی۔ ترقی تو میرے بھائی فرعون قارون نے سب سے زیادہ کی تھی، ترقی ہی پر اسکولوں میں کیوں پڑھاتے ہیں؟ ترقی اسکولوں کا پڑھانے کا میں مخالف نہیں ہوں، میرے تو اس پہ بیانات ہیں، مسلمان کے لیے تعلیم کتنا ضروری ہے، لیکن ترجیح کس کو دینی چاہیے بھائی؟ پہلے کیا ہے؟ بولو بھائی پہلے کیا ہے؟ آخرت۔ کیونکہ اگر آخرت کو بھلا کے یہ ترقی حاصل کرو گے تو میرے بھائی نہ فرعون سے زیادہ طاقتور بن سکتے ہو اور نہ قارون سے زیادہ دولت کما سکتے ہو، وہ برباد ہو گیا، اور ان کے مقابلے میں کون؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے مقابلے میں اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ کیوں کامیاب کیا؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ اللہ کی مان کے چلنے والے تھے، فرعون اور قارون اللہ کی مان کے چلنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر یہ کہلوایا ہے ماں کو سکھانے کے لیے کہ اسکول بڑا نہیں ہے، سب سے پہلے کون سی چیز بڑی ہے؟ اللہ کا حکم۔ ایک دفعہ سمجھ میں نہیں آیا، مؤذن سے کہا دوبارہ کہو اللہ اکبر، ابھی نہیں آئے گا سمجھ میں، پھر کہا، پھر تیسری دفعہ کہو اللہ اکبر، کہا پھر چوتھی دفعہ کہو اللہ اکبر، ہم سن سن کے تھک گئے ہیں، مگر اللہ یہ ندا سنا سنا کے تھکتا؟ اللہ نہیں تھکتا، ہم تو تھک گئے، کیا ہے کہ سنتے بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے کوئی اذان ہو رہی کہ نہیں، یہ تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کیا اس کی طرف توجہ دیں، لیکن اللہ سنا سنا کے تھکتا نہیں ہے، اللہ حجت تام کر رہا ہے، حجت، ابھی سنانے میں کسر نہیں چھوڑوں گا تاکہ بعد میں پھر انتقام لینے میں کسر نہ چھوڑوں، میں بولوں کہ ایک دفعہ تھوڑی کہا تھا تجھے، ایک دفعہ تھوڑی کہا تھا، ایک دفعہ کہا ہوتا تو بات تھی، بار بار سمجھایا تجھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہاں بتایا کہ ہم ہندو نہیں ہیں، ہزاروں بتوں کی پوجا کرنے والے، ہندو ہوتے تو مندر کا جو ٹائم تھا نا اس میں اٹھ جاتے، ہم عیسائی نہیں ہیں، عیسائی ابن مریم کو معبود خدا سمجھنے والے، اگر عیسائی ہوتے تو اتوار کے دن 10-11 بجے چرچ کا ایک چکر لگا آتے، وزٹ کر آتے اس میں، ہم کون ہیں؟ اشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اور غلامی کے لائق نہیں ہے، اس میں یہودیت کی بھی نفی، عیسائیت کی بھی نفی، ہندو مذہب کی بھی نفی، سکھ مذہب کی بھی نفی، پارسیوں کی بھی نفی، دنیا کے سارے مذاہب پہ تلوار چلا دی اور بتایا کہ ہم توحید پرست لوگ ہیں، اور دوسری تلوار اس پہ چلائی دنیا کے سارے ملحدوں پر، ہم خدا کے وجود کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، ہم حکومتوں کے، ہم جو ہے دولت مندوں کے، ہم کسی کے غلام نہیں، حکومت کی ماتحت ضرور ہیں، غلام صرف کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ہمارا معبود صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیوی خدا نہیں ہے، اور بیوی کے لیے شوہر خدا نہیں ہے، شوہر بیوی کو نماز سے منع کرے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کہہ دو میرا معبود شوہر نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ بیوی شوہر کو جانے سے روکے تو اللہ کہہ رہے ہیں بیوی کو کہہ دو کہ میرا معبود تو نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اولاد باپ کو جانے سے روکے تو باپ اسے کہہ دے کہ میرا معبود کون ہے؟ لا الہ، میں تجھے خدا نہیں سمجھتا، خدا کسے سمجھتا ہوں؟ اللہ کو سمجھتا ہوں۔ اور باپ اولاد کو نماز سے روکے تو اولاد باپ کو کہہ دے آپ والدین سر آنکھوں پر، مگر خدا نہیں ہے، معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سکھایا جا رہا ہے کس میں میرے بھائی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ میں سکھایا جا رہا ہے۔ پھر آگے بتایا جا رہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کیونکہ شیطان دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ بھائی یہ باتیں تو مؤذن کہہ رہا ہے نا، مؤذن کے پاس ان باتوں کے برحق ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بتایا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن کو یہ بات اللہ کی طرف سے کس نے بتائی ہے؟ محمد نے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ جب ان کو سچا مان لیا کہ وہ سچے سفیر تھے، جو پیغام دے کر گئے اپنی طرف سے نہیں بلکہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، تو اس پیغام کو بھی محمد کا پیغام نہ سمجھو بلکہ اللہ کا پیغام سمجھو، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا پیغام سمجھو اس کو۔ پھر کتنا سمجھایا جا رہا ہے، اس تمہید کے بعد کہا جا رہا ہے حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ سمجھانے، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح میں دو دفعہ بلایا، پھر دوبارہ سمجھانے پر آ گئے، کیونکہ ایک دم جب حی علی الصلاح سنیں گے پھر دھچکا لگے گا زور۔ बाज दफा बात तमहीद से समझ में तो आ जाती है, लेकिन जब अमल करने का टाइम आता है फिर शैतान गालिब, छोड़ो भाई ये दुकान ये रश। कैसे सफर में तो लोग छोड़ देते हैं नमाज, ड्राइवर को कौन रोके, अब एक टेंशन है, ड्राइवर से कौन उलझे कि यार रोको गाड़ी नमाज पढ़नी है, छोड़ो ड्राइवर से बाद में पढ़ लेंगे, कजा पढ़ लेंगे। ट्रेन में जा रहे हैं, कौन उठे वॉशरूम में, इतने गंदे वॉशरूम होते हैं, कभी अच्छे कभी गंदे, वहां वजू करो, फिर जगह मिले ना मिले, कोई कहता है लेटे लेटे ही पढ़ लो, कहते बैठे बैठे ही पढ़ लो, छोड़ो कजा पढ़ लेंगे। सफर में मैंने आज तक किसी को नहीं देखा खाना कजा किया उसने सफर की वजह से, आज तक नहीं देखा। और ऐसे नमाजियों को देखा है कि छोड़ो सफर है अल्लाह माफ करने वाला है, नमाज कजा, नमाजी नमाज कजा करता है। किसी खातून को नहीं देखा शॉपिंग करने गई हो तो अपना कोई काम उन्होंने छोड़ दिया हो, नमाजें छोड़ती है कि भाई यहां कहां पढ़ेंगे हम नमाज, हफ्ता बाजार इतवार बाजार में तारिक रोड पे कहां जगह है पढ़ने की। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे 7 बातों पर पिछले पैगंबरों पर फजीलत दी है, उनमें किया कि मेरे लिए पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दिया है, सड़क पे भी हो जाएगी नमाज, मिट्टी में भी हो जाएगी, घास पे भी हो जाएगी। क्यों? ताकि ये उम्मत नमाज कजा ना करे, ना मर्द ना औरत। मस्जिद नहीं है कहीं करीब में, अल्लाह ने औरत को हुक्म दिया वहीं नमाज पढ़ ले, किसी होटल से पानी ले, शहर के अंदर तयम्मुम नहीं होता, याद रखो। खवातीन छोटी छोटी जरा जरा सी बात पे तयम्मुम कर लेती हैं, जाएं बाजार में नमाज का वक्त हो गया, आपको पता है अगर हम घर तक पहुंचे तो नमाज कजा हो जाएगी, तो वहीं बाजार में पानी लें, शर्म ना करें इसमें। मर्द से पानी मांगना पड़े उससे पानी मांगना फर्ज है, यहां शर्म को बालाए ताक रखना पड़ेगा, खुदा का हुक्म है भाई, मजाक नहीं है ये, ऐसे ही नमाफ नहीं हो जाती नमाज। अगर नमाज की छोड़ने की जरा सी गुंजाइश होती इस्लाम में तो मैदान जंग में जब घोड़े की पुश्त पे बैठा होता है और चारों तरफ से तीर आ रहे होते हैं उस वक्त अल्लाह इजाजत दे देते कि भाई अब तो मैदान जंग है और जान हथेली पर रखकर तू लड़ रहा है घोड़े पे, अब छोड़ सकता है। अल्लाह ने कहा ना 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 ना, अब भी तुझे छोड़ने की इजाजत नहीं है, बल्कि फरमाया कि जमात से पढ़ सकते हो तो जमात से पढ़ो, यह मुमकिन नहीं हो सकता तो फरिजालन और रुकबाना, चलते चलते भी पढ़ने की इजाजत है, क्योंकि मैदान जंग है, लड़ाई है, रुक गए पीछे हटे मार देगा दुश्मन, आगे बढ़ते हुए नमाज की नीयत बांध लो, इस हालत में चलते हुए अल्लाह तुम्हारी नमाज कबूल कर लेगा। सवारी पे बैठे हो, टैंकों का रुख तोपों का रुख दुश्मन की तरफ किया हुआ है, तुम्हें पता है अगर मैंने किबले की तरफ रुख किया तो मेरा रुख दुश्मन से हट जाएगा। अल्लाह ने फरमाया कि सवारी जिस तरफ रुख करके चल रही है दुश्मन की तरफ, उसी रुख पे अल्लाह तुम्हारी नमाज कबूल कर लेगा, किबले की तरफ रुख करने की जरूरत नहीं है, मगर नमाज छोड़ने की इजाजत बोलो भाई नहीं है। तो इतनी मुश्किल वक्त में अल्लाह जब नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं देता तो हवाई जहाज में कैसे अल्लाह छोड़ने की इजाजत दे देगा, ट्रेन में अल्लाह कैसे नमाज छोड़ने की इजाजत दे देगा, और बाजारों में तारिक रोड में डिफेंस में शॉपिंग सेंटरों में जहां पूरे शहर में पानी भी मौजूद, जगह जगह मुसल्ले बिछे हुए हैं। नहीं तो अल्लाह ने तो जमीन को मिट्टी को पाक बनाया है, मिट्टी अगर कहीं है ना तो शरीयत ये इजाजत नहीं देती इसकी तहकीक करो पाक है ना पाक है, उसी मिट्टी पे सजदा करो अल्लाह उस सजदे को कबूल कर लेंगे। मिट्टी को अल्लाह ने पाक बना दिया, बल्कि मिट्टी में तो ये सिफत रखी कि पानी नहीं है तो इस पाक मिट्टी पे हाथ मारो ये तुम्हें भी पाक कर देगी। उस पे वहमी लोग कहते हैं पता नहीं यहां कुत्ते ने पेशाब तो नहीं कर दिया, पता नहीं यहां बिल्ली तो नहीं घूम के चली गई, ये सारे जाहिल सूफियों की बनाई हुई बातें हैं। मिट्टी है अल्लाह ने पाक कर दी, पढ़ो नमाज वहां खड़े होकर। कजा करने की इजाजत नहीं है, कजा करने की। तो मेरे भाई ये इसलिए अल्लाह ताला की नजर में इतनी अहमियत थी ना, इसलिए अल्लाह ने क्या किया, हय्या अलस्सलाह के बाद बस ये दो बातें ला इलाहा इल्लल्लाह की तक पहुंचा के मैं अपनी बात को खत्म करता हूं ताकि एक बात मुकम्मल हो जाए। आगे फरमाया जब हय्या अलस्सलाह कह दिया ना आओ, फिर एकदम तरद्दुद के बाजार है, मैदान जंग है, अभी तो ये है, अभी तो नींद बहुत आ रही है, रात सोए बहुत देर से हैं, और ये है और वो है, मेहमान आने वाले हैं, कैसे होगा। तो क्या फरमाया, हय्या अल फलाह, फरमाया तुम नमाज छोड़ने में सुकून और कामयाबी तलाश कर रहे हो, ये गलत है। तुम्हारा अगर रब पर ईमान है जैसे कि तुमने खुद इकरार किया है कलमा शहादत में, तो हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फलाह का उर्दू जबान में तर्जमा हो ही नहीं सकता, उर्दू में इसको कामयाबी कहते हैं, ये कामयाबी फलाह का सही तर्जमा नहीं है, फलाह कामयाबी से ऊपर की चीज है, ऐसी कामयाबी जिसका तसव्वुर मुमकिन हो ही नहीं, ऐसी कामयाबी। حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، دکان میں کامیابی نہیں ہے، تجارت میں کامیابی نہیں ہے، یہ سب چھوٹ جانے والی چیزیں ہیں. آج جو ماں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کے صبح ناشتہ بنا کے اپنی گرمی سردی قربان کر کے اسکول بھیج رہی ہے تاکہ ان بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے، اللہ کرے ہو، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے. اللہ اسے سمجھا رہے ہیں کہ تو اس کو کامیابی سمجھتی ہے، اصل کامیابی کیا تھی؟ فجر کی نماز اس کو پڑھا دیتی، تو چھٹی کر لیتا اسکول کی، نقصان اتنا نہیں تھا، نماز پڑھ لیتا فجر کی. جو چھوڑ دی نا، بہت بڑا نقصان کر دیا اس نے. یہ تجھے چھوڑ کے یہ بھی قبر میں جائے گا، تو بھی اسے چھوڑ کے. کوئی ہے بچہ جو اپنی ماں کے ساتھ قبر میں گیا ہو آج تک کہ میری ماں نے مجھے اتنا اسکول بھیجتی تھی اور ایسا تیار کرتی تھی روزانہ صبح صبح، چلو میں بھی اس کے ساتھ قبر میں چلا جاؤں؟ نا 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 نا. اس لیے اللہ نے حقیقی کامیابی کی طرف بلایا. اور پھر اللہ نے مؤذن کو حکم دیا، پھر دوبارہ فجر میں تو دو لفظ اور بڑھا دیے، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر یاد دہانی کرائی جاتی ہے. یہ بڑا نہیں ہے جو دنیا ہے، شیطان ہے، نفس ہے، بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. بہت طاقت، ڈرایا جا رہا ہے، ڈرایا. ایس ایچ او صاحب اگر آپ کو ایک ذرا سی چٹی بھیج دیں، مس کال بھی دے دیں نا، تو خود ہی پہنچ جائیں گے تھانے میں، اور علاقے کا کچھ چرسی بھنگی کہے نہیں پہنچیں گے، کیونکہ ایس ایچ او بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے. تو بڑے کی پکار پہ دہل جاتا ہے انسان، ہم دہل نہیں رہے. اس لیے اللہ دو دو چار چار چھ چھ دفعہ کہلوا رہے ہیں، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا. اس کی بڑائی اگر دیکھ لو سارے کانپتے ہوئے پہنچیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سے تابعین ایسے تھے کہ جب اذان کی آواز سنتے تھے ان کے چہرے کا رنگ اڑ جایا کرتا تھا خوف سے، خوف سے ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا، کہتے کس کی ندا ہے یہ؟ کتنی تقریریں ہم سنتے ہیں، سب انسانوں کی ہیں. کتنے خبرنامے ہم سنتے ہیں، سب کس کے ہیں؟ انسانوں کے ہیں. ایک اذان ایسی خبر ہے اور ایک قرآن کی تلاوت، جو لگا بندہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. قرآن تو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام، اور اذان اگرچہ مؤذن کے الفاظ ہیں لیکن اس کے یہ لگے بندے الفاظ، اس کو سکھائے کس نے؟ اللہ نے سکھائے ہیں. تبھی مؤذن اس میں ذرا بھی اونچ نیچ نہیں کر سکتا دائیں بائیں، ذرا بھی نہیں. ایک پورا بنا بنایا جو ہے نا، ایک الفاظ ہیں جو مؤذن کو حکم ہے، بس تم نے یہ الفاظ ڈیلیور کرنے ہیں، یہ الفاظ ہیں، انہی کو ڈیلیور کرنا ہے، اپنی طرف سے نصیحت نہیں کرنی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اذان سے پہلے اور اذان کے بعد نماز کو بلانے کا کوئی بھی طریقہ ہو، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے جو طریقہ رکھ دیا وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ پھر اس کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. اور آخر میں پھر لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. تو اتنی باتیں اللہ کر رہا ہے، تو اب اللہ کی اس دعوت پہ جو لبیک کہے گا، جو نہیں کہے گا اس کا انجام پھر جہنم کی آگ ہے، پھر جہنم کی آگ. اور جو لبیک کہیں گے اللہ کی اس دعوت پر، نمازی بن کے دکھائیں گے، یہ نہیں کہ کچھ پڑھ لی چھوڑ دی اور بازار گئے تو رہ گئی، آج بچی کی شادی ہے تو چلو رہ گئی، آج تو ابا آپ بیمار ہیں تو چلو رہ گئی. بیمار کو بھی، بیمار کی سب سے بڑی خدمت کیا؟ اس کو نماز پڑھاؤ. پھر میں کسی وقت بتاؤں گا بیمار کے لیے نماز کا آسان طریقہ کیا ہے، سفر میں نماز کا آسان طریقہ کیا ہے، کس طرح سے نماز کو جمع کیا جا سکتا ہے سفر میں، یہ پھر میں کسی اور وقت میں اس کے احکام بتاؤں گا، لیکن قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس میں لا الہ الا اللہ پر اللہ نے کلام کو ختم کیا. اللہ تعالی 1400 سال سے زیادہ ہو گئے اذان کو شروع ہوئے، 1400 سال سے زیادہ پورے عالم اسلام میں ندائیں صدائیں گونجتی ہیں اللہ کے نام. کہتے ہیں پوری دنیا میں کوئی ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جہاں دنیا میں کہیں اذان نہ ہو رہی ہو، پوری دنیا میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے. اور آرم اسٹرانگ جو سائنسدان تھا، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اس نے جب چاند پر پہلا قدم رکھا تو اسے وہاں بھی اذان کی آواز سنائی دی. پھر وہ جب زمین پر آیا، اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی یہ آواز. مصر میں اس کا دورہ ہوا قاہرہ میں، تو قاہرہ میں اس نے جب اذان کی آواز سنی تو اس کے کان کھڑے ہو گئے. اس نے کہا کہ جب میں نے چاند پہ پہلا قدم رکھا تو یہ آواز میں نے وہاں سنی تھی. اس کے بعد اس نیل آرم اسٹرانگ نے اسلام قبول کیا، مسلمان ہو کے دنیا سے گیا ہے وہ، لیکن اس کی اس خبر کو غیر مسلموں نے شایع ہونے نہیں دیا. ایک اکیلا آدمی تھا نا، اس کی خبر کو چھپا لیا گیا، دبا لیا گیا. جیسے یہ جو لیڈی ڈیانا تھی، کون تھی، اس کے بارے میں بھی کافی مضبوط ذرائع تھے کہ یہ اسلام قبول کرنے والی تھی، اور پھر کیا کیا، مذہبی آزادی ہے نا تو اس کو مروا دیا. تو اس طرح مشہور وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی نیچے طبقے کے لوگ ہیں یہ روزانہ اسلام قبول کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اوباما ذرا اسلام قبول کر کے دکھائے پھر پتا چلے گا کہ کتنی مذہبی آزادی ہے, وہ قبول کر کے دکھائے تو پھر بھی وہاں بہت مذہبی آزادی ہے, یہ بھی ایک بات ہے پھر بھی ہے, جو کسی قوم کی خوبی ہو بہرحال ماننی چاہیے. تو ہم ان کی مذہبی آزادی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے, ہم تبلیغ نہیں کر رہے, ہم چاہ رہے ہیں کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہمیں جو تبلیغ کے مواقع ملے ہوئے ہیں وہ مواقع بھی ضائع ہو جائیں, وہ ایسے کہ وہاں جا کے فرقواریت کی آگ بھڑکاؤ. وہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھے گا. یورپ امریکہ میں بہت لوگ یہ شکایت کرتے ہیں, یہ ٹانگیں چوڑی کر کے نماز پڑھتے ہیں, لہذا یہ پتلی والوں کے پیچھے نہیں, پتلی والے ان چوڑی والوں کے پیچھے نہیں, وہ خانقاہ والے ہیں, وہ تبلیغ والے ہیں, وہ فلاں والے ہیں, یہ عربی ہیں, یہ عجمی ہیں, یہ فلسطین کے ہیں, ان کا الگ مسلک. ہر آدمی اپنی بزم اپنے فرقے کی طرف دعوت دے رہا ہے اور دوسرے کو بالکل کیا سمجھتا ہے 100% غلط. اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنا, چشم پوشی سے کام لینا, یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم میں ہے ہی نہیں سوائے چند لوگوں کے. تو خیر جب میرے بھائی اس کی سزا اللہ نے بہت رکھی ہے, تو پھر اللہ یہ وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اگر یہ ذمہ داری پوری کر لو گے تو پھر یہ ذمہ داری جو پوری کر کے آئے گا, 5 ٹائم پابندی سے ڈیوٹی دے گا, اللہ کے دربار میں آ کے سجدہ کرے گا, سردی ہو گرمی ہو کوئی اس پرواہ نہیں ہوگی اس کو, تو پھر اللہ تعالیٰ جب اس کی دعوت کریں گے, یہ تو لنگر اتنا زبردست ہے, تو جب اللہ اس کی دعوت کریں گے تو میرے بھائی پھر اللہ نے کیا فرمایا, ما لا عین رأت, کسی آنکھ نے کبھی وہ منظر دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, کسی کان نے کبھی سنا نہیں, اور ولا خطر علی قلب بشر. گویا آپ کہہ ہم تو سن رہے ہیں جنت کا منظر, اللہ فرما رہے ہیں نہیں, یہ جنت کے لیبل لگا کے بات کی جا رہی ہے, جنت کو بیان نہیں کیا جا رہا, جنت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ اتنی لذیذ چیز ہے, اس کی لذت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں. کسی کو آم بہت پسند ہو, آپ کا بڑا مزیدار ہوتا ہے, بڑا مزیدار ہوتا ہے, کیا سمجھ میں آئے گا اس کے, جب چکھے گا تو سمجھ میں آئے گا, یہ ایسا ہوتا ہے بھائی. تو اللہ فرماتے ہیں جنت کو بیان کرنا ممکن نہیں ہے, اس لیے کسی نے اس جنت کو حقیقی معنوں میں سنا ہی نہیں ہے. آپ کہیں گے اللہ نے تو بیان کیا, اللہ نے تو بیان کر دیا, مگر ہمارے کان اللہ کے اس بیان کا پوری طرح ادراک کر نہیں سکتے کہ یہ مادی چیز ہے, بنے ہوئے اس دنیا کے بنے ہوئے کان ہیں. اور فرمایا والا خطرہ علی قلب بشر, کسی دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا, یعنی آپ تصور کریں اگر بیٹھ کر کے اتنی لذیذ ہوگی, اتنی اچھی ہوگی, اتنے مزے ہوں گے, تو تصور کرتے 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 آپ تھک جائیں گے, جہاں آپ کے تصورات کی انتہا ہوگی جنت اس سے بھی اوپر کی چیز ہوگی, اس سے بھی اوپر کی چیز. اسی وجہ سے جن کی سمجھ میں یہ آ گئی, انہوں نے صرف فرض نمازوں پر اکتفا نہیں کیا, انہوں نے تو گریویاں لگانا اوور ٹائم شروع کر دیا انہوں نے, ہے بھائی. انہوں نے کیا, جو جس کو نہاری بہت پسند ہوتی ہے صرف پلیٹ پر اکتفا کرتا ہے, یہ گریوی بھی لگاتا ہے وہ. بولو بھائی, بس آخری بات ہے, نہاری پہ بات ختم ہو رہی ہے, ختام ہو مسک. آپ ہوٹل میں جائیں, بڑا لذیذ کھانا کھائیں, نہاری میں نلی بھی مغز بھی ڈروا کے نیبو نچوڑا آپ نے اس میں, یہ جو آج کل نہاری میں لیمو ملے, نیمو نہیں ہے جمیری ہے, یہ یاد رکھو, یہ نہیں ڈالا کرو, اس سے آتے واتے گل جاتی ہیں. خود بازار سے لیمو, اس کو بولو لیمو چاہیے مجھے, لے کے جائے کرو پھر نچوڑا کرو, کیونکہ یہ دو نمبر چیزیں بہت مل رہی ہیں, لیمن لیمو بھی اب لگ رہا ہے اگلی نسلوں کو دیکھنے کو نہیں ملے گا. خیر, تو آپ کو بڑا مزہ آیا تو گریوی لگاتے ہو کہ نہیں لگاتے؟ آپ کو جاب میں بہت پیسے مل رہے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے اوور ٹائم بھی لگ جائے 2-3 گھنٹے کا, تاکہ اور ذرا پیسے کما لوں میں. تو جن کو جنت کی حقیقی طلب تھی نا, وہ کیا کرتے تھے, فرض نمازوں پر اکتفا نہیں, وہ رات کو گریوی لگاتے ہیں. جس کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں تھی, وہ حیران ہوتا ہے کہ مجھ سے فرض نہیں پڑھی جا رہی. صحیح ہے نا, کوئی کام نہیں ہوتا, فارغ بیٹھا ہوں پھر بھی نہیں آیا جا رہا, اور ان کو دیکھو رات کو نیند, ہم سے فجر نہیں پڑی جا رہی ہے, فجر سے بھی 1 گھنٹہ پہلے اٹھ رہے ہیں, وہ حیران ہوتے ہیں. لیکن وہ ان پہ حیران ہوتا ہے کہ یہ تو اتنی لذیذ چیز ہے کہ یہ تو گریوی لگانا چاہیے, اس میں تو گریوی لگنی چاہیے, اوور ٹائم لگنا چاہیے, اور یہ فرض ہی نہیں پڑ رہے. تو ہر ایک کا اپنا اپنا نظریہ ہے, سب اسی پر عمل کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں گریوی والوں میں شامل کر لیں. ہوٹل میں تو اضافی گریویاں لگاتے ہیں, نماز میں بھی اللہ ہمیں گریویاں لگانے والا بنا دے، ایسا ایسا ایسی نماز کا شوق پیدا کر دے کہ جیسا نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے کس میں رکھی ہے؟ نماز میں. تو ایسا ہی اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور جب تک نہیں بنتی آنکھوں کی ٹھنڈک، جی نہ چاہے دل کو رگڑے لگا کے پڑھاؤ نماز. کیونکہ بہت سے کہتے ہیں مزہ نہیں آتا، چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑو مزہ، بس پڑھنی ہے. میں نے علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے 20 سال تہجد کی نماز اپنے نفس کو مار کے پڑھی ہے، دل نہیں لگتا تھا میرا، بالکل دل نہیں چاہتا تھا، مگر میں نفس کی خواہش کو قربان کر کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا 20 سال. فرمایا 20 سال کے بعد اللہ نے مجھے صلہ دیا کہ مجھے نماز میں لطف اور مزہ آنا شروع ہو گیا. اب چھوڑنا چاہتا ہوں تو چھوڑنے کا دل، اب جنت ملے نہ ملے وہ ایک طرف، ہمیں تو مزہ اس میں آ رہا ہے. پھر ایسا مزہ اللہ دے دیتے ہیں جس کو عادت پڑ جائے. کہ ایک بزرگ کہتے تھے میں قبر میں گیا مجھے حور ملی، تو میں اللہ سے، میں اس حور سے کہوں گا کہ بھائی بی بی تو ادھر مصلی بچھا، ٹھیک ہے، دو مسلے لے کے جاؤں گا، اور کیا کروں گا جب حور آئے گی نا خوبصورت حور قبر میں، تو میں اسے کہوں گا کہ بھائی بی بی میرا ٹائم ضائع نہ کر، مسلح بچھا، خود بھی نماز پڑھ مجھے بھی پڑھنے دے. کیا مطلب؟ اتنا مزہ نماز میں کہ حور بھی، حور میں بھی وہ لذت نہیں آ رہی، اتنا مزہ اللہ ان کو نماز میں لذت دے دی تھی اللہ نے ان کو. جابر بن عبداللہ کا واقعہ سناتا ہوں نا، موت کے وقت رو رہے ہیں، پوچھا کیوں رو رہے ہیں، فرمایا کہ جو گرمیوں میں شدید پیاس کے روزے رکھتا تھا نا اللہ کی خاطر، وہ جو تکلیف اٹھانے میں مزہ آتا تھا، اور سردیوں کی راتوں میں نیند قربان کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا، وہ لذت اور مزے ہمیشہ کے لیے چھوٹ رہے ہیں. قبر میں جنت میں تو اب اعمال تھوڑی، اب تو مزے ہی مزے ہیں، وہ مزے تھوڑی آئیں گے، رو رہے ہیں اس پہ. تو یہ مقام اور درجہ ایسے ہی حاصل نہیں ہوتا، پہلے نفس کو مارنا پڑتا ہے، مارنا پڑتا ہے. یہ نہ دیکھو دل لگ رہا ہے بس پڑھنی ہے، جس کام میں مزہ نہ آئے وہ کام زیادہ کرو، اس کام میں اللہ مزہ ڈال دیتے ہیں، یہ اللہ کی عادت. اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی، اور ہم سب کو نماز میں دل لگانے والا بنائے، اور ان جنت اور ان نعمتوں کا اللہ ہمیں مستحق بنا دے جس کا اللہ بار بار قرآن مجید میں ذکر کرتا ہے، باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.